Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu as-salamu ala Rasulihi al-Kareem. Fa'auz billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aaj hum 39 number ayat se shuru karenge. Peechhe baat chal rahi thi infaq ke baare mein aur Allah ki bandon ke saath muamlaat ki aur phir bukhl ki aur Allah ki bandagi ki aur shirk ki. یہ 35 نمبر آیت تک جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں یتیموں کے عورتوں کے حقوق اور وراثت کے قوانین پیش ہوئے تھے. پھر یہاں سے باب اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا سے ایک شرک اور اس کی جو معاملات کی تعلیمات ہیں ان کا آغاز ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ بات آ گئی تھی کہ ریاکاری کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ساری جو باتیں تھیں یہ آیت نمبر 36 سے, یہ دراصل بیچ بیچ میں اہل کتاب اور قریش اور مشرکین مدینہ کو بھی دعوت ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس میں نصیحت ہے. تو یہاں سے جو سمجھیے کہ اہل کتاب کو اور قریش کو اور مشرکین مدینہ کو بھی دعوت شروع ہو گئی تھی. وہ بدو ہو سکتے ہیں دودھ. تو ان سب کو یہ بنیادی دین کی تعلیم کو دی جا رہی تھی اور ایک طرح کی دعوت مسلمانوں کے لیے بھی اس میں تعلیمات اور ان لوگوں کے لیے بھی بیچ میں تعلیمات تھیں. یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ آیت نمبر 41 میں جا کر آپ بالکل واضح ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام دیتے دیتے بیچ میں دعوت کے مضامین کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو دعوت کا مضمون یہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم نے آیت نمبر 38 تک پڑھ لیا تھا. تو آج ہم 39 نمبر آیت کو دیکھتے ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, ان کا کیا جاتا, ان کے اوپر ان کا کیا نقصان ہوتا, ان کا کیا جاتا, لو آمنو باللہ, اگر یہ ایمان اللہ پر لے آتے, والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لے آتے, وانفقو اور خرچ کرتے, مما رزقہم اللہ, جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے, وکان اللہ بہم علیما, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو جانتے ہیں. اب یہ وما زا علیہم یہ ایک محاورہ سا ہوتا ہے, جیسے ہم بھی ان کا کیا جاتا, ان کو کیا نقصان ہوتا, مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ایمان لانے سے نقصان کیا ہونا تھا, یعنی کوئی مشکل کام نہیں تھا اگر یہ ایمان لے آتے, ان کو فائدہ ہی ہوتا. یہ معنی ہے اس کے اندر کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کو فائدہ ہی ہوتا, نقصان تو کوئی ہونا نہیں تھا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, کیا وبال آ جانا تھا, کیا مشکل آ جانی تھی, کچھ بھی نہیں. تو یہ پہلا یہ جملہ ہے. اب جو ایمان لانے کی وجہ ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز تو مطالبہ ہو نہیں رہا جو بہت بھاری ہو, بہت سنگین ہو, بہت مشکل ہو, بلکہ اگر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا پڑے گا تو اس کی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کیا انعام دینے والا ہوں. تو اب جو پیچھے مال خرچ کر رہے تھے لوگوں کی ریاکاری کے لیے, اللہ پر ایمان نہیں تھا, آخرت پر ایمان نہیں تھا, یہ جو بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطف کیا ہے کہ ان کو کیا مشکل تھی. اب یہ میں یہاں بھی میں اس آیت میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ اصل میں سارے دین کی بنیاد ہے, باقی ایمان ان دونوں سے پھوٹتے ہیں. یعنی اللہ پر ایمان سے ہی رسولوں پر ایمان پھوٹے گا اور اللہ پر ایمان ہی سے فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان, وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے. تو یہ دو بنیادی ایمان ہیں. جب بھی قیامت والے دن اگر کوئی آدمی کہے جی مجھے تو کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا, تو ان دو ایمانوں پر باس پرس ہوگی. یہ بنیادی ترین ایمان ہے, اگر یہ نہیں ہے تو آدمی کسی کام کا نہیں ہے. یہ ہے تو اگلے ایمان شروع ہو جائیں گے, اگر دنیا میں ہے تو وہ اگلی چیزوں پر ایمان لے آئے گا, کتابوں پر, فرشتوں پر اور رسولوں پر. اور اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس لیے آج کل جو لوگ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں تو ان سے کسی نیکی کی توقع جو دین کے پہلو سے ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایمان لانے کو آمادہ ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے جہاں جہاں بنیادی چیز آئے گی وہاں پر یہ دو ایمان کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں بنیادی. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک آج بھی یہ امکان ہے اس بات کا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ کسی نبی کا پیغام ہی نہ پہنچا ان تک. افریقہ کے بعض جنگلوں میں ایسے لوگ پائے گئے قبیلے جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح یورپ میں چلے جائیے تو لوگوں کے شاید آج کل نبی صاحب کا نام سناؤ لیکن دعوت تو نہیں پہنچی کہ وہ کس طرح سے سچے رسول تھے، کس شان کے تھے، کس کیا کردار اعلیٰ تھا ان کا، یہ تو ان کو نہیں معلوم. تو اس لیے یہ جو بنیادی ایمان یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے، باقی ایمان اس سے پھوٹ دیں. تو اماز علیہم ان کو کیا ہے، ان کو کیا ہوتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر و آخرت پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے دیا. یہ پیچھے جو ينفقون اموالهم ریاء الناس، اس سے جوڑنے کے لیے یہ بات، یہ نہیں کہ یہاں پورا دین بیان ہو رہا ہے، جو بات چل رہی ہے اسی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر یہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے، حالانکہ اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے اللہ کی خاطر خرچ کر دیتے تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کر دو. تو یا تو یہ نہیں کہ تم نے خود بنایا ہوتا، سونا خود بنایا ہوتا، چاندی خود بنائی ہوتی، روپے خود بنائے ہوتے، اور پھر تم کہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی حق نہیں ہے مانگنے کا. جب دیا اسی کا ہوا ہے تو بس اس کی راہ میں خرچ بھی کیا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پر مجھے آپ نے دیا، میں نے آپ ہی کے کہنے پر کسی کو دے دیا، تو میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پہلی بات یہ ہے وانفقوا مما رزقهم اللہ، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا. اب یہ جو بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک تسلی کی بات ہے، حوصلہ بڑھانے کی بات ہے کہ بھئی میں نے کون سا اپنی کمائی میں سے دینا ہے. اپنی کمائی کا مطلب ہے کہ میں نے اس طرح سے جس طرح اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں اس طرح سے میں نے مال بنایا ہو. یہ کوئی پیسے کی پرنٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو انسان ہی کر رہے ہیں، سکے بھی انسان بنا رہے ہیں، لیکن جو کمائی ہے، جو یہ پیپر ہے، جو یہ سارا کچھ خدا کی دی ہوئی چیزوں سے بنتے ہیں. تو جو اللہ نے دیا ہے، مجھے روزی دی ہے، جو اللہ نے آپ کو جو روزی دی ہے وہ میں نے اللہ سے دیا، اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اس کے بعد فرمایا کان اللہ بہیم علیما، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اب اس کے اندر کئی پہلو ہیں، بہت ہی اس طرح کے جملے جو قرآن میں آتے ہیں تو بڑے گہرے ہوتے ہیں، یعنی اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. یوں کہہ لیجیے ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے ان کے کرتوتوں کا، یہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں، ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو تم اللہ اور آخرت کی خاطر خرچ کرو گے تو وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو تم خرچ کرو گے تو اس کو بھی جانتا ہے، تو تمہارا کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی. اس کے اندر یہ بھی بشارت ہے اور اس کے اندر تسلی بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی، تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو اس طرح کی یہ چیزیں. تو دھمکی اس میں یہ ہے کہ جو تمہاری خراب نیتیں ہیں، جو تم ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہو، ان کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے. تو اس میں دھمکی بھی ہے. تو دھمکی اور تسلی اس دونوں مل کر اس جملے کے اندر ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو تو مسکراتے ہوئے کوئی چیز دے دوں لیکن اندر سے گالیاں دے رہا ہوں تو یہ ممکن ہے، لیکن خدا کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. تو جب ہم خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس خیال سے، کس نیت سے، ریاکاری سے کر رہا ہوں کہ بس مجبوری بن گئی یہ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے. تو خدا کو راضی کرنے کے لیے کہ کسی دباؤ میں آ کر، تو سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے یہ جہاں جو وکان اللہ بہم علیما، یہ اندر کی جو گہرائی تک ہے وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں زیر بحث لا رہے ہیں کہ اس لیے اب تم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ واقعتاً اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اب اس پہلو سے جو میں بات جوڑنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان یہ نیت کا کردار بھی ادا کرتی ہے. آخرت پر ایمان جو ہے وہ نیت کا کردار بھی ادا کرتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے عمل کیا ہے، آخرت پر ایمان کی وجہ سے عمل کیا ہے، آخرت پر ایمان کی وجہ سے خرچ کیا ہے، تو یہ نیت کا کردار بھی ادا کر دیتی ہے. تو اگر کسی کے پاس صرف اللہ کا ایمان ہو، آخرت کا نہ ہو، تو اس کے اعمال کسی اور مقصد کے لیے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آخرت کا ذکر یہاں اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ میں جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو وہ ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کے لیے. تو یہ آخرت کا ایمان جو ہے یہ نیت کو بھی گویا سمجھ لیجئے کہ بیان اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو جس کا آدمی کا خدا پر ایمان اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، وہ دراصل اس کی نیتیں بھی ٹھیک ہوں گی، وہ اپنے اعمال کو خدا کی خاطر اور آخرت کے لیے کرے گا. یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس خیال میں نہ رہیے کہ بے لوس نیکی ہونی چاہیے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جو انسان ایسا کہتے ہیں وہ بس کہتے ہی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آخرت کے لیے ہی آدمی کرتا ہے اور خدا کی خاطر ہی کرتا ہے، اس لیے صحیح جگہ پہ رہنا چاہیے، پھر آپ نیت ٹھیک کرنے میں آسانی رہے گی. اگر کیونکہ آدمی کو اندر یہ اس کی جبلت کا تقاضا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتا ہے، یہ انسان کی جبلت ہے جس سے اس کی جان چھڑائی نہیں جا سکتی. تو اب وہ فائدہ اگر آپ صحیح رکھ دیں جو دائمی ہے، تو آپ کو فائدہ، آپ کی نیت ہمیشہ ٹھیک رہے گی. اگر آپ کسی ایسی نیت میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیں کہ جو آپ کی جبلت سے اٹھا ہوا نہیں ہے، تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی. تو میری آپ کی جبلت کے اندر اپنا فائدہ ہے، خواہ وہ عزت بڑھانے کا ہو، خواہ وہ شہرت کا ہو، خواہ وہ پیسہ کمانے کا ہو، خواہ وہ صرف لوگوں میں اچھا کہلانے کا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ہر پہلو سے میں اپنے فائدے کے اعتبار سے سوچوں گا. تو اس وجہ سے پھر ہمیں آخرت کے فائدے کو اپنی نیت بنا لینا چاہیے تاکہ ہم جو ہماری جبلت ہے اس کے مطابق ہو جائے. تو میں بہت سارے کام اپنے بچنے کے لیے کرتا ہوں، تو گویا آخرت میں بچنے کے لیے ہم اگر نیت بنا لیں، اپنا ارادہ بنا لیں، تو یہ وہ ارادہ ہے جو میری فطرت اور میری جبلت کے مطابق ہے، تو میں اس پر قائم رہ سکتا ہوں. ورنہ پھر ذرا زور لگانا پڑتا ہے اور وہ پھر خیالی سی باتیں بن جاتی ہیں، اندر سے منافقت پھر ابلنے لگ جاتی ہے کہ دل تو میرا کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بے لوس ہو کے کام کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے. تو وہ پھر ایسی منافقت اندر، کبھی بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے اندر کوئی بھی منافقت نہیں پالنی چاہیے. ایک منافقت پالیں گے تو 200 پیدا ہو جائیں گی، یہ پکا یاد رکھیے. کیونکہ ایک منافقت وہ انڈے بچے دینے شروع کر دیتی ہے اور پھر بہت ساری منافقتیں آپ کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں. تو آپ کہیں بھی ڈنڈی ماریں گے، کہیں بھی ڈنڈی ماریں گے، خدا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، تو یاد رکھیے کہ پھر رستہ کھل گیا. تو اس لیے اپنی قوم کو دیکھ لیجئے، پچھلے کم از کم آخری جو 25-30 سال ہیں، جو آج سے پیچھے 30 سال چلے چلیے، تو آپ کو بڑی تیزی سے زوال نظر آئے گا اخلاقی چیزوں میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب شروع کر دیا تو بس اب تیزی سے ہم آگے گرتے چلے جائیں گے، گرتے چلے جائیں گے، کوئی روکنے والا اب نہیں ہے. کیونکہ جب ہم نے ایک بیج لگا دیا ہے تو بس پھل پودے نکلتے رہیں گے. ایک پودا لگے گا، اس کے اوپر 200 پھل لگیں گے، وہ 200 پھل میں 200,000 بیج ہوں گے، اور بس پھر اس طرح سے. تو وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما. تو ان کو کیا ہوتا، ان کا کیا جاتا، کوئی مشکل نہیں تھا، ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ اللہ کی خاطر ایمان لانے کو مزید اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کے لحاظ سے، ایک تو تسلی کا مضمون اس میں آ گیا کہ تمہارے کوئی ایک چیز بھی ضائع نہیں جانے والی، تمہیں لازماً اجر ملتا اگر تم اللہ کی خاطر خرچ کرتے، آخرت کے لیے خرچ کرتے. آگے فرمائے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اب یہ جو جملہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر وزن کا بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی ذرہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ پہ مٹی رکھیں اور اس کو پھونک ماریں تو جو گرد سی اڑے گی اس کا ہر ٹکڑا ذرہ ہے، بالکل بہت ہی تھوڑے وزن والا. تو یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں جو بات چل رہی ہے وہ کہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا, اس سیاق و سباق؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جو جو نیکی کرو گے, ذرہ برابر بھی نیکی کوئی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا, وہ ضائع نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ظلم ہے وہ ظلم سزا کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ نیکی کا اجر ضائع کرنے کے معنی میں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. کسی ایک روپیہ بھی خرچ کرو گے, ایک سکہ بھی, ایک پیسہ بھی, پرانے زمانے کا جو ایک سینٹ ہوتا تھا وہ بھی خرچ کرو گے تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا. تو یہ ظلم یہاں اس معنی میں, اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا سخت دیں گے تو ظلم نہیں کریں گے, وہ بھی مضمون ہے قرآن مجید میں, لیکن یہاں یہ مضمون ہے کہ تم جو نمازیں پڑھو گے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ضائع نہیں کی جائے گی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. یہ جو انہ ہے اس لیے اس کو کیونکہ کا ترجمہ کر دینا چاہیے, یہ بعض موقعوں پہ ایسا آتا ہے. تو پیچھے سے جوڑیے, ان کو کیا ہے, ان کا کیا جاتا اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جو اس نے رزق دیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی تمہاری نیکی ضائع نہیں کرنی ہے, ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرنی ہے, تو اس لیے تمہیں جانا کچھ بھی نہیں تھا, تمہیں فائدہ ہی فائدہ تھا, فائدہ ہی فائدہ تھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. تو یہ مضمون اس طرح سے ہے. آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر ایک نیکی بھی ہوگی, اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیں گے. سورہ البقرہ میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نیکیوں کی مثال ایک بیج کی ہے, تم بیج لگاؤ گے تو اس میں پودا لگے گا, اس پودے پر 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, اس طرح سے نیکیاں وہاں بڑھ جائیں گی. تو ایک نیکی کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ 700 گنا تک. آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو 700 روپے کا ثواب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ میری نیت, اس وقت کی میری حالت, وہ اس کو اور بھی بڑھا سکتی ہے, لیکن بہرحال قانونی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے اس سورہ البقرہ میں, غالباً 98 نمبر آئے تھا کچھ اس طرح کی, تو اس میں جو یہ بات بتائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 700 گنا تک ضابطے کے تحت بڑھ جائے گا. 700 گنا تک اللہ کے جو ضابطہ ہے اس کے تحت بڑھ جائے گا. تو اب اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ راستے سے کانٹا اٹھانا بھی, ٹھیک ہے, اماتۃ الاذی, تو راستے سے اذیت ناک کوئی چیز, کوئی کانٹا ہے, کوئی کیل ہے, تو آپ نے اٹھا دیا کہ کسی کو چوٹ نہ لگے. یہ جو نیکی ہے, یہ حسن سلوک کا نا, پیچھے ہم نے جو ان آیتوں میں پڑھا تھا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ, رشتہ داروں, یہ ساری اب ایک لمبی فہرست اللہ تعالیٰ. تو جب آپ راستے سے کانٹا اٹھاتے ہیں تو آپ اصل میں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, تو نیکی ہے یہ. تو ایک نیکی, وہ کانٹا جو ہے, کانٹا اٹھانا 700 کانٹے اٹھانے کے برابر ہو جائے گا. اندازہ کیجیے کہ کہاں بات پہنچ گئی. تو اس طرح کی کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو کل قیامت والے دن حیرت انگیز طور پر ہمارے اعمال نامے میں ڈھیر کی صورت میں ہوگا. تو فرمایا کہ ان کو کیا ہوتا اگر ایمان لے آتے, فائدہ ہی ہونا تھا, میں نے کوئی ایک ان کا ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا, اور اگر ایک نیکی وہ ہوتی ان کے اعمال نامے میں تو میں اس کو کتنا بڑھا چڑھا دیتا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. تمہیں یہاں 700 گنا تک, لوگوں نے دگنا کا معنی کیا ہے, لیکن میرے خیال میں 700 گنا تک قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے میرے نیت کی وجہ سے. میرے اس وقت مثال کے طور پر میں نے 10 روپے کسی فقیر کو دیے, میرے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں تھی, کوئی تنگی کا باعث نہیں تھی, تو یہ مناسب سا ثواب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ 10 روپے دینے کا ثواب 10 نیکیاں لکھیں گے, فرض کر دیجیے, لیکن ایک موقع پر میرے پاس 10 روپے ہی تھے, میں کوئی بڑا ضروری کام کرنے جا رہا تھا, لیکن کسی کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا, میں نے اللہ کی خاطر وہ 10 روپے دے دیے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ 10 جو ہیں, جو میں نے بڑی مشکل کے حالات میں دیے ہیں, یہ 700 گنا تک ہو جائے, تو اس کے 0.7 ہزار ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا. تو میرے حالات کیا تھے, تنگی تھی, میں نے نیکی کی, یا تو خود پریشان تھا اس وقت نیکی کی, تنگ حالی تھی، تنگ دستی سی، یا خود مثلا فجر کی نماز کا ثواب کیوں زیادہ ہے، نیند توڑ کے اٹھنا ہوتا ہے، اور آدمی کو جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نیکیاں دیتے ہیں. نیت اسی طرح شامل ہو سکتی ہے، میں نے پورے خلوص کے ساتھ ایک کام کیا، کوئی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں آیا، خیال تک نہیں آیا، میں نے بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک رکن ادا کرتے ہوئے، تو اجر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. تو بہرحال قانونی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے. تو فرمایا ان کا کیا جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے تمہاری نیکیوں کے، اور تم جو نیکی کر کے آؤ گے ایک ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا سکتے. وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مزید یہ کہ خاص اپنی طرف سے مزید اجر عظیم بھی دے سکتے ہیں. یہ مِن لَدُن ہے، اس نے بہت بڑے معنی پیدا کر دیا. اگر یہ جملہ، یہ لفظ بیچ میں نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا میں نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے 700 نیکیاں بنا دیا، اس کو تو اجر بڑھا گیا، اب 700 نیکیوں کا اجر ملے گا، تو خود یہ اجر بڑھ جانا تھا، یہ اجر عظیم ہو جانا تھا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من لدن ہو، خود اللہ اپنی ذاتی طرف سے، اپنی جناب سے دے دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے کہ 700 گنا مجھے ویسے مل گیا، اور اللہ نے کہا کہ چلو 700 میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسری جگہ سورہ البقرہ میں اس کو بیان کیا سنزید المحسنین، کہ ہم محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو اور بھی دیں گے. وہاں شرط واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اجر عظیم جو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اس آدمی کو ملے گا جو کوشش کرتا رہا نیکی کرنے کی، نیک بننے کی اللہ کی خاطر، تو توبہ کرتا رہا، غلطی ہو گئی تو پلٹ آتا رہا، نیکی کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو یہ قانون جو ہے وہ اس قانون کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو میرے ہاں اجر ضائع نہیں ہوتا. سورہ دہر میں یا سورہ مدثر وغیرہ ہے غالباً، وہاں جا کر بیان کیا ہے کہ جو تم اللہ کو دو گے تو تجدوہ عند اللہ خیرن، اللہ کے ہاں اس کو اور بہتر طریقے پر پاؤ گے. تو اس کو وہاں مقصد طور پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ایک نیکی 700 گنا تک چلی جائے. یہ ہم گناہ گاروں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ ہماری جو گناہ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم والا رویہ اختیار نہیں کریں گے. اگر وہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ میں ایک برائی کروں اور اس کو 700 گنا کر دیا جائے تو مارے جائیں گے، وہاں یہ نہیں ہوگا. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غلبہ پا لے گی. تو اب دیکھیے کہ پوری بات کو جوڑ دیجئے کہ پیچھے بات اللہ تعالیٰ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور حسن سلوک میں ظاہر ہے کہ عزت احترام کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ مشکل انسانوں کے لیے یہی ہوتا ہے، احترام کرنا اور پیسہ خرچ کرنا، یہ مشکل ترین حقوق العباد میں سے، کہ دوسروں کا احترام قائم رکھنا، خاص طور سے جب وہ غریب ہوں یا وہ چھوٹے ہوں یا وہ کمزور ہوں کسی پہلو سے سوسائٹی میں یا کسی پہلو سے، یعنی دفتر میں باس اور ماتحت کا جو ریلیشن ہے، تو اس وقت دوسروں کا احترام رکھنا سب سے مشکل کام ہے. تو دوسروں کا احترام اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ تعاون، یہ کافی مشکل چیزوں میں سے، کیونکہ اس میں نفرتیں، اس میں احساسات، پتہ نہیں کیا کیا کچھ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی یہ حسن سلوک آیا ہے تو ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی آ جائے گا. اور جو لوگوں کے ساتھ مختالن فخورہ ہے وہ احترام کے لحاظ سے آ گئے، کہ کوئی بھی انسان احترام نہیں کر سکتا جب وہ خود مغرور ہو جائے، اور پھر مغرور آدمی ہی بخل بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پھر وہ یہ بہانے بناتا ہے، اس طرح کی وہ ہم بات کر چکے ہیں. تو بخل آ گیا تو یہ پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب متکبر آدمی خرچ کرے گا تو اس کے اندر یہ چیز لازمن پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح باتیں اکٹھی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے دانائی کے نقطے نکلتے ہیں کہ جب ایک آدمی فخر کرنے والا ہے تو وہ خرچ اللہ کی خاطر کیسے کرے گا؟ وہ تو فخر کے لیے خرچ کرے گا، چنانچہ وہ ریاکاری کرے گا، بتائے گا لوگوں کو دیکھو میں نے یہ کام کر دیا، دیکھو میں نے وہ کارنامہ کر دیا، تو اس طرح سے وہ ریاکاری خود بخود آ جائے گی. جو متکبر ہے اور فخر کے لیے کام کرتا ہے اس کے اندر ریاکاری آئے گی. آئے اب ان ساری بیک گراؤنڈ میں باتیں رکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی خاطر کر لیتے تو ان کا کیا جانا تھا. دنیا میں عزت تو مل ہی جاتی ہے، دنیا میں شہرت بھی مل جاتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر کرتے تو کیا بات ہے، کہاں تک بات پہنچنی تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذرہ بھی ان کا ضائع نہیں کرنا تھا، ایک نیکی کو 700 گنا تک کر دینا تھا اور پھر اپنی طرف سے مزید بھی اجر دینا تھا. اس سے زیادہ نیکی پر ابھارنے کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو یہ بات جہاں تک پہنچی ہے، یہ گویا جو سمجھے کہ یہاں جو اہل کتاب اور قریش اور مشرکین مدینہ کو دعوت دی گئی، وہ ظاہر ہے کہ پیچھے ایک لمبی داستان ہے. یہ سورہ تو مدینہ میں آ کے تیسرے چوتھے سال اتری ہے کہیں، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کام کرنا تھا، دین کیا ہے، لیکن تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور اے محمد آپ کو ان لوگوں پر میں گواہ اٹھاؤں گا، اس وقت ان کا کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ؟ تو مطلب یہ کہ یہاں تک آتے آتے اللہ تعالیٰ نے پورا اتمام حجت کر دیا ہے. اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا کریں گے، کیا مت والے تھے. تو گویا جو فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پہلے اس تصور کو سمجھ لیجئے، پھر آیتوں کو جوڑتے ہیں. قرآن مجید کے مطابق ہر رسول جو ہے وہ شاہد ہوتا ہے، نبی نہیں صرف رسول. ٹھیک ہے جی، نبیوں کو شاہد نہیں کہا جاتا، وہ مبشر اور نذیر ہوتے ہیں، بس مبشر اور نذیر. جبکہ جو رسول ہیں وہ شاہد بھی ہوتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا، تو شاہد اور مبشر اور نذیر تین آپ کے منصب بیان ہوئے ہیں. تو نبی ہونے کے اعتبار سے آپ بشیر اور نذیر تھے، اور رسول ہونے کے اعتبار سے آپ شاہد تھے. شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے. گواہ کون سا، شاہد کس گواہ کو کہتے ہیں؟ جو عینی شاہد ہوتا ہے، عینی گواہ کو کہتے ہیں. عینی گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھا. تب اللہ تعالیٰ ایک رسول کو کسی امت میں بھیجتے ہیں، رسول ان کو دعوت دیتا ہے، تو رسول ان کو عینی مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ خدا کی دعوت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس رسول کو قیامت والے دن ان لوگوں کے خلاف اٹھایا جائے گا اور ان سے گواہی لی جائے گی کہ آپ کو معاملہ کیا ہوا ہے. تو اس کی ایک گواہی کی مثال جو ہے قیامت والے دن، وہ حضرت عیسیٰ کی دی گئی ہے سورہ المائدہ کے، میرا خیال ہے 108 نمبر آیت میں، سورہ المائدہ کی 108 آیت میں قیامت والے دن گواہی کا ذکر شروع ہوا ہے کہ میں سارے رسولوں کو اٹھاؤں گا گواہی کے لیے، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ کی بات تک بات پہنچی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں سے اپنی امتوں کے اس ٹائم کی صرف گواہی نہیں لی جائے گی جب وہ موجود تھے، بلکہ بعد کی بھی لی جائے گی. کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ تھے جنہوں نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ میں اور میری ماں خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہرگز میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ میرا اور تمہارا سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، تو باقی جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے نہیں معلوم. انہوں نے بعد والی امت کی بھی خلاف بھی گواہی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کرتوت کیے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہم پر قائم کی جائے گی کہ کیا آپ نے کل 40 میں دیے تھے، کیا آپ نے بزرگوں کو مدد کرنے والا بنایا تھا، کیا آپ نے بزرگوں کو استعانت دینے والا یا استمداد کرنے والا یا کرامتیں دکھانے والا پیدا کیا تھا بنایا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا. کیا آپ نے بزرگوں کو یہ حیثیت دے دی تھی کہ وہ لوگوں کے رزق کھولیں گے اور اولادیں عطا کریں گے؟ تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا. اور اس وقت ہم سارے کے سارے ڈرتے مارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے کہ نہیں, میں نے کچھ نہیں سکھایا. تو یہ وہ گواہی ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے حوالہ سا دیا ہے. تو اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو سورہ مائدہ میں 108 نمبر آیت کے بعد جو آیتیں ہیں, سورہ مائدہ کا اختتام ہے تقریباً, اس میں حضرت عیسیٰ کے رسولوں کے ذکر سے پھر حضرت عیسیٰ کی مثال دے کر بات کو مکمل کیا, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت مقام ہے, اس سے آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی. حضرت عیسیٰ کی شان نظر آئے گی, بندگی نظر آئے گی, اتنے بڑے رسول ہونے کے باوجود کس طرح سے وہ وہاں سہمے ہوئے کھڑے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. پھر ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ ان کی امت کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندے ہیں, چاہیں تو معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے, وہ عجیب کیفیت ہے وہاں پر. وہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے. تو بہرحال یہ اس شہادت کا جو سورہ نازیات ہیں, اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, رسولوں کو جو وقت دیا گیا تو کس دن کے لیے ان کو ٹالا گیا تھا, یعنی مہلت کب کس دن کے لیے دی گئی. تو وہ سارے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر امت کے خلاف ان کے رسولوں کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے. تو اب ہم 14 صدی کے بعد ہیں, لیکن ہمارے بارے میں بھی اس دن گواہی قائم کی جائے گی کہ کیا آپ نے یہ ساری تعلیمات دی تھی, تو پوچھا جائے گا. اور پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. آج جو ہم سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہوں, وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہوں, تو کل قیامت والے دن واضح ہوگا کہ نہیں, بہت ساری باتیں ہم نے خود کر لی تھی, اللہ کے رسول نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا. تو فرمایا کہ اس دن کیسے کیا ہوگا ان کا, یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور ہم ان کر ان کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ موجود ہیں, اس میں اہل کتاب بھی موجود ہیں اور قریش مکہ بھی موجود ہیں, مشرقین مدینہ بھی موجود ہیں, مشرقین عرب بھی موجود ہیں, اور پھر حضرت عیسیٰ کی اس شہادت پر قیاس کرتے ہوئے ہم تک سارے موجود ہیں. تو فرمایا کہ جے نہ بے کا الحا اولا شہیدہ, تو ہم آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے. یہاں پہ اللہ جو ہے اس کو توجہ دینی چاہیے, اللہ اولا, یہ مخالفت گواہی کے ساتھ جب اللہ آتا ہے تو یہ مخالفت کی گواہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کا کیا ہوگا اس دن, کیا کریں گے جب میں ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ایک گواہ کھڑا کروں گا اور میں تمہیں ان کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کروں. ان کے پاس پھر کچھ نہیں ہوگا کہنے کو. تو جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ سچ ہیں, قرآن میں واضح ہیں. تو یہ جملہ فکیفا اذا جئنا من کل امت بے شہید, کہ کیا کریں گے اس دن, یہ تب بولا جا سکتا ہے جب بالکل بات واضح ہو گئی ہو, ورنہ بولا نہیں جا سکتا. تو اس لیے آیت 41 یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے جو اس صورت ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے بات بہت دو ٹوک ہو چکی ہے, یقینی درجے میں چلی گئی ہوئی, لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. فکیفا اذا جئنا من کل محمد ان بے شہید ان وجے نہ بے کا اللہ اولا شہیدا, تو اب یہ شہادت کا تصور بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ شہادت کا تصور یہ ہے کہ رسولوں کو دنیا میں بھی گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور آخرت میں ان کو ہر امت کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا جواب دیا تھا. وہاں سورہ مائدہ میں یہی الفاظ ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کہا تھا اور پھر رد عمل میں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا جواب دیا تھا. یہ اس دن ہر رسول کرے گا. تو اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ 50,000 سال محشر لگا رہے گا, اس طرح کی ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. تو اس دن کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. ہمیں اس گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میرا مسلک ٹھیک ہے, آپ کا مسلک ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی جب کوئی بات سامنے آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہی, چھوڑ دینی چاہیے. سیدھی سیدھی جب کوئی آدمی ثابت کر دے آپ کے اوپر کہ دیکھو قرآن کی اس آیت کے خلاف, چھوڑ دینی چاہیے. کوئی کہہ دے یہ شرک ہے, فوراً چھوڑ دیں, دیکھا جائے گا بعد میں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا مسلک تو یہ کہتا ہے, میرے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں. معاملہ رسولوں کے ساتھ ہونا ہے, مولویوں کے ساتھ نہیں ہونا. مولوی تو خود کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, کتنے بڑے بڑے علماء ہوں گے اس دن کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی حیثیت نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض دوزخ کے دھانے پر کھڑے ہوں, کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی خطرناک دنیا ہے. اس میں آپ کو عزت جب ملتی ہے تو آپ پتہ نہیں آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. تو یہ بہت ہی نازک جگہ ہے. وہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ پل صراط ہے یہ, کہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, ایسے اس پہ چلنا ناممکنات میں سے ہے. لیکن اللہ نے ایک حوصلہ دیا ہے ہمیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر توبہ کر کے آ جاؤ گے. تو فرمایا کہ تم کیا کرو گے اس دن جس دن ساری امتوں میں سے ایک ایک گواہ اٹھایا جائے گا اور اے محمد آپ کو میں ان کے اوپر گواہ بناؤں گا, اس دن کیا کرو گے, کیا جواب دو گے, کون سی بات رہ گئی ہے تمہارے پاس, کون سی دلیل رہ گئی ہے, کون سا بہانہ رہ گیا ہے, کچھ بھی نہیں. اتنی بات واضح ہونے کے بعد تم نہیں مان رہے ہو. اب شہادت کا ایک پہلو جو ہے وہ اور واضح کر دوں. یہ تو میں نے آخرت کے پہلو سے واضح کیا, دنیا کے پہلو سے یہ بات واضح رہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ نبی جو ہے, رسول جو ہے وہ شاہد بن کر آتے ہیں قوم کے اوپر. اس کا کیا مطلب ہے, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ جب ایک تصور آتا ہے تو بار بار دہرانے سے خود معلم کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں اور سننے والوں کے اوپر بھی. تو یہ یاد رکھیے, یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جب آتے ہیں تو جو ان کی مخاطب قوم ہوتی ہے ان کے تمام سوالات, تمام اعتراضات کے جواب دے دیے جاتے ہیں اور وہ جواب تسلی بخش ہوتے ہیں. ایک پہلو اس شہادت کا یہ ہے کہ جتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جتنے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, سب کا جواب تسلی بخش دے دیا جاتا ہے. قرآن مجید اس کا گواہ ہے. اسی وجہ سے استاد اس کو, استاد گرامی جو ہے وہ اس کو سرگزشت انذار کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی انہوں نے سوال اٹھائے, جو اعتراضات کیے, جو بھی سمجھنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے, ہر اہم بات کا تسلی بخش جواب دیا گیا. یہ شہادت کا پہلا حصہ ہے. دوسرا شہادت کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنے وجود سے وہ چیزیں ثابت کر دیتا ہے جس کا وہ پہلے دن دعویٰ کرتا ہے. یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا, صرف رسول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں غالب آؤں گا تو وہ غالب آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قریش, مثلا سورہ مزمل ابتدائی صورتوں میں سے سب کا اتفاق ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف ہم نے شاہد بنا کر بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسولا, تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, ہم نے اس کو پکڑ لیا. قریش کے ساتھ یہی ہونا ہے. اوکے, سورہ توبہ گواہ ہے, سورہ نصر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مارے جاؤ گے مارے گئے, پکڑے جاؤ گے پکڑے گئے, سزا ہوگی. تو اور یہ فرمایا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہ عربوں کے تمام ادیان پہ غالب کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے کوئی اور دین وہاں غالب نہیں تھا, سب مغلوب ہو چکے تھے. اور آپ نے جو آخری لشکر بھیجا ہے حضرت اسامہ کی قیادت میں, وہ عرب سے باہر جا رہا تھا, عرب کے اندر نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ شہادت قائم ہوتی ہے. پھر آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو پیشین گوئیاں کی وہ تو پوری ہوگی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے. کچھ بادشاہوں کو خطوط لکھے اور وہ ہمارے لیے بعد میں تاریخ کا حصہ بنے تو ان کو بھی مغلوب ہونا پڑا. ان تمام علاقوں پہ صحابہ کے زمانے میں حکومت قائم ہوگی, کیونکہ آپ کا علاقہ عرب تھا, عرب پہ مقام مکمل ہو گیا, اس کے بعد صحابہ نے معاملات کیے. تو یہ شہادت ہے. اب اس شہادت کی جزیات میں اتریے, چھوٹے چھوٹے واقعات, آپ کو قدم قدم پہ نظر آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تورات میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دوسری قومیں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ جانتی تھیں کہ خدا ان کے ساتھ چلتا ہے, خدا ان کے ساتھ چلتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے ایسا ہی نظر آتا تھا صحابہ کو کہ خدا ان کے ساتھ چلتا ہے. وہ کہتے کہ عتبہ یہاں گرے گا, شیبہ یہاں گرے گا, فتح بدر ہوگی, وہ ہو جاتا تھا. یہ جو صورتحال ہے یہ شہادت کی, تو صحابہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایسا ہی تھا جیسے میں آپ کو مان رہا ہوں کہ آپ موجود ہیں, آپ مجھے مان رہے ہیں کہ میں موجود ہوں, اس سے کم درجے کی چیز نہیں تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں مداخلت کر کے بتایا کہ میں ہوں. تاریخ کا دھارا روک کر, یعنی آپ اگر صرف اس پہلو سے دیکھیں کہ ایک آدمی چھوٹے سے گاؤں میں, گاؤں بھی کہنا غلط ہوگا, مکہ جو اس وقت تھا, گاؤں بھی بہتر حالت میں ہوتے ہیں, صحرا میں کیا صورتحال ہوگی, اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے, وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دین تمام ادھیان پہ غالب آئے گا, اور 23 سال کے عرصے میں کر گزرتا. جدید فلسفی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئے ہیں, جدید جو مغربی دارشور ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ریزنز, کوئی سوشل ریزنز پیچھے موجود ہو کہ اس وجہ سے یہ ہوا تھا, اس وجہ سے یہ ہوا تھا, ناکام ہے. اگر آخری کوشش دیکھنا چاہتے ہیں تو منٹ کو مری وارڈ کو پڑھ لیجئے, وہ ڈھونڈ ہی نہیں پاتے. کوئی سوشل, کوئی پولیٹیکل, کوئی جیوگرافیکل یا کوئی ریزن ہو کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب برپا کرتے ہیں, کوئی ریزن نہیں. اور پھر انقلاب کے لیے آپ کے پاس قرآن پورا گواہ ہے کہ کوئی دنیوی مشن ہی نہیں ہے کہ میرے پاس مان لو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں. آخرت کی منادی, آخرت کی منادی پر انقلاب آ جائے تو حیرت کی بات ہے. یہ ہے وہ شہادت جو آج نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد بھی محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو امت ہے وہ معجزات کی طرف زیادہ بھاگتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت ان کے معجزات ہے. نہیں, یہ واقعات ہیں, اس کو بیان کرنا چاہیے. کوئی سیرت کی کتاب اس کو بیان نہیں کرتی, اور اللہ کرے کہ میرا کام مکمل ہو جائے. میں قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کام کر رہا ہوں, باقی انبیاء کا کام مکمل ہو گیا ہے. اس میں میں نے اتنا زور نہیں لگایا اس شہادت کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن ہر رسول کے ساتھ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں لکھ رہا ہوں تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کے سارے چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی, تو یہ واضح ہو سکے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, شہادت نہ مانا, یہ گواہی, یہ تاریخ کا, معلوم تاریخ کا حصہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے. حضرت عیسیٰ اس طرح کے تاریخی رسول نہیں ہیں جس طرح کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اگرچہ وہ بھی تاریخی رسول ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن سیکولر تاریخ, تاریخ میں, غیر مسلم ہسٹری میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے موجود ہیں, باقی انبیاء اس طرح سے موجود نہیں ہیں. تو یہ شہادت حق ہیں, شہادت رسالت ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے ہونے کی بھی دلیل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. تو یہاں روک لیتے ہیں جی, آیت نمبر 41 تک. تو ان کا کیا ہوگا, اتمام حجت ہو گئی ہے, ان کا کیا ہوگا جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گواہ قائم کریں گے, اور اے محمد آپ کو ہم ان کے خلاف گواہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آیت 41 پہ روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.